ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 312، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 7/3 سن 2003۔ موضوع: مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت جانتے تھے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، اسلام کی صداقت ہر زمانے میں اپنے آپ کو منواتی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے سکالر یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اسلام میں 1400 سال پہلے کہی گئی بات جس وقت سائنس کا نام و نشان نہ تھا، دنیا تاریخ تھی، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے، اس وقت ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر پانی میں مکھی گر جائے، کھانے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر پڑا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ آج اس بات کو سائنس نے تسلیم کیا، لوگوں نے مانا کہ واقعی مکھی کے ایک پر میں بیماری ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مکھی پہلے بیماری والا پر مارتی۔ اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی، آج دنیا ماننے پر مجبور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی میں موجوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی کبھی بھی سمندر کی سیر کرنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے موجوں کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کشتیوں کو موجوں میں گھرے ہوئے نہیں پایا۔ یہ آپ کی صداقت کی دلیل تھی۔ نبی کے زمانے میں بھی مسلمانوں نے تو اسلام کو سچا ماننا ہی تھا، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں یہ بات گزری کہ ابو جہل اور 2-3 بڑے بڑے سردار نبی کے مکان کے ارد گرد کھڑے ہو کر چوری چوری قرآن سنا کرتے تھے، اور دن میں اپنی قوم کو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون، اے میری قوم اس قرآن کو نہ سنو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. دن کی روشنی میں اپنی قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو, ولغو فیہ, اس میں شور مچاؤ, لعلکم تغلبون, تاکہ تم جیت جاؤ. اللہ نے اس کو رد کرتے ہوئے کہا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو, خاموش رہو, چپ رہو, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن آپ کی تاریکی میں چھپ کر اپنی قوم سے کہ قوم کہیں ہمیں تانا نہ دے, کہ دن میں تو تم ہمیں منع کرتے ہو اور آپ کی تاریکی میں قرآن سنتے ہو, چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے, جن میں ایک ابو جہل بھی تھا. جب واپس پلٹنے لگے, تینوں کی ملاقات ہو گئی, چوراہے میں بھاٹا پھوٹا, پتا لگ گیا ایک دوسرے کو کہ کہاں سے آ رہے ہیں, چوری پکڑی گئی.
ابو جہل ان میں سب سے زیادہ سینئر تھا. ابو جہل ویسے بھی اپنی قوم میں ابو حکم تھا,
فیصلے کیا کرتا تھا, بڑا دانا, بڑا عقلمند. لیکن جب اسلام کی مخالفت کی, ایسی اس کی مت ماری گئی, ایسا بیوقوف بنا, قرآن اس کی بیوقوفی نکا کرتا ہے کہ اب سے کہنے لگا, اے رب اگر یہ نبی سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے, بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما. کہنے لگا اگر یہ تیرے طرف سے آیا ہے, سچا نبی ہے, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر. اس لیے مسلمانوں نے ابو الحکم کا نام ابو جہل رکھا, جاہل. ابو جہل سے کہنے لگے, ابو جہل تیرا کیا خیال ہے, جو کچھ تو نے آج سنا تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
کہا, خیال کیا پوچھتے ہو؟ ہم اور عبد مناف
ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے, انہوں نے مساکین کو کھانا کھلایا, ہم نے بھی کھلایا, انہوں نے داد دہش میں سواریاں دی, ہم نے بھی دی, انہوں نے عطیات سے لوگوں کو نوازا, ہم نے بھی نوازا,
ہم گھٹنے گھٹنے ایک دوسرے کے برابر ہو گئے.
ہماری مثال ایسی ہو گئی جیسی ریس لگانے والے دو گھوڑوں کی ہوتی ہے, برابر چل رہے ہیں, ایک دوسرے سے سبقت نہیں لے جا سکتے. یہاں تک ہم نے ان کا مقابلہ کیا. اب ان میں سے, ان کے قبیلے میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے, مجھ پر وہی اترتی ہے, میں نبی ہوں, واپس لڑو, اگر ہم اس کی نبوت کو قبول کر لیں تو ہمارا قبیلہ تو پیچھے رہ جائے گا, ہم اس کی یہ بات کیسے مان لیں؟ ہے سچا, اس کی بات جھوٹی نہیں ہے, ہے سچا, لیکن ہم اس سچے کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا مقابلہ ان کے قبیلے کے ساتھ ہے, ان کو نبی مان کر ہمارا قبیلہ پیچھے ہو جائے گا, اس وجہ سے ہم ان کی نبوت کا انکار کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں, پہلا طواف کیا تو مشرکین مکہ نے لان تان کی اور نبی کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا گیا. آپ نے دوسری مرتبہ طواف کیا, نبی پر پھر لان تان کی گئی, آپ کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا گیا. تیسرا طواف مکمل کیا تو پھر لان تان کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہنے لگے, اے مکے والوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس صبا کا حکم دے کر بھیجا. جو نبی کی زبان سے یہ بات ان لوگوں نے سنی جو نبی پر لان تان کر رہے تھے, ان کی زبانیں نبی کی تاریخ میں جاری ہو گئی. ہر کوئی وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ اچھے الفاظ کے ساتھ اس محمد کو کیسے راضی کرے
علیہ السلام,
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچا نبی ہے, اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ نکلتی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے پاس صرف کا حکم لے کر آیا ہوں, یعنی تمہارے قتل کا, تو ان پر ایسا خوف مسلط ہو گیا, ہر کوئی الفاظ تلاش کر کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی رکھ دی گئی اور اس اوجڑی کی وجہ سے آپ سجدے میں پڑ رہے اور مشرکین مکہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گرے جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ گھر سے آئی, مشرکین مکہ کو برا بھلا کہا, اوجڑی اپنے باپ کی کمر سے نیچے ہٹائی, اللہ کے نبی نے بھی اٹھ کر ان پر بچوا کی. ان لوگوں نے جو ہنسی سے نوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے, نبی کی بدعا سنی, ان کے چہروں پر ہواریاں اڑ گئیں اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ سچا نبی ہے, اس کی بدعا اللہ قبول کرتا ہے, اور اس بدعا کے عمرے میں اگر آ گئے تو ہم آپ میں ٹس جائیں گے. عبدالرحب کے بیٹے اتابہ نے, بڑے بیٹے نے گھر بیٹھ کر نبی کی بیٹی کو طلاق دی. عبدالرحب کے چھوٹے بیٹے اتابہ نے نبی کی مجلس میں آ کر نبی کا گربان چاک کیا, قمیض پکڑ کر گربان سے پکڑ کر اس کو پھاڑ دیا اور جاتے ہوئے نبی کے چہرے پر تھوک کر کہنے لگا, جب میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہم سلط علیہ قلب من علاوک, اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ظالم پر چھوڑ جو تیرے نبی کی بے عزتی کر کے جا رہا. سفر کے ارادے سے باہر نکلا, شام کے علاقے میں گیا, شیر کو دیکھا, قافلے والے اس کو درمیان میں لٹاتے, نبی کی بدعا کا اتنا یقین, نبی کی بات سچی ہونے کا اتنا یقین جتنا مسلمانوں کو بھی نہیں ہے. آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی اس بات کو حرام بنا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جمعے کے روز آزاد ہونے کے بعد ممبر پر جب خطیب چڑھ جاتا ہے, وہ فرشتے جو مسجد میں رہنے والوں کا نام نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطیب کا خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ان کے بعد جو آدمی بھی آتا ہے کسی کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا. نبی کی اس بات کی سچائی کا ہمیں کتنا یقین ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر ہمیں یقین ہو جاتا واقعی ہمارے نبی کی یہ سچی بات ہے تو ہم میں سے ہر آدمی آزان کے فوراً بعد یا آزان سے پہلے ممبر کے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ مسجد میں موجود ہوتا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ مولوی نے یہ فرما دیا کہ وہ رجسٹر فضیلت والا بند ہو جاتا ہے, فرشتے اس کا نام تک نہیں لکھتے جو بعد میں آتا ہے, اس لیے مجھے پہلے جانا چاہیے. ہمیں چونکہ یقین نہیں اس کی سچائی کا, ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. ہم سوچے کوئی پانچ منٹ کے بعد, کوئی دس منٹ کے بعد, کوئی پندرہ منٹ کے بعد, کوئی نماز کے قریب مسجد میں پہنچتا ہے, اس آدھے گھنٹے میں جبکہ مارکیٹیں بند ہیں, کوئی کاروبار نہیں, سوائے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپے اڑانے یا بیوی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بستر پر سونے رہنے کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. اگر مارکیٹ بھی خوش ہوتی تو پانچ یا دس منٹ میں کیا منافع کما لیتا, تو کیا کمائی کر لیتا کہ اتنی بڑی فضیلت سے تو محروم ہو رہا ہے کہ تیرا نام رجسٹر میں داخل ہی نہیں, اللہ کے فرشتے لکھتے ہی نہیں. سچائی کا حقدار ہے ہماری نظر میں نبی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. ہم کہتے ہیں یہ ویسے ہی جیسے ذرات اڑ گئے ہوا میں, نبی کی بات اڑ گئی, ہمیں کوئی پتا نہیں کہ نبی نے کیا کہا ہے. عبید بن حفص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ تو اس کام سے رک جاؤ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دھمکیوں کو سنا
اور ایک دن کہنے لگے اے بھائی تو مجھ کو قتل نہیں کرے گا بلکہ میں اس کو قتل کروں گا. عہد میں نبی کے مقابلے میں آ گیا, تلاش کرتا پھر رسول ہے نبی کو کہ میں نبی کو قتل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیزہ ہاتھ سے لے لیا کسی سے اور اس نیزے سے ابئی پر حملہ کیا, اس کے گلے پر خراش آئی ہلکی سی. جو بھی اس کے گلے پر خراش آئی وہ چیخنے اور چلانے لگا, ہر میں مر گیا, محمد نے اس کو قتل کر دیا. ارے السلام والسلام, لوگوں نے کہا بڑا ہی بزدل آدمی ہے تو, یہ دیکھ تیرے سامنے کسی کا بازو کٹا, کسی کا سر کٹا, کسی کا قدم کٹا, کسی کی ٹانگ کٹی, جو زخمی ہے وہ بھی اتنا رویلا نہیں کر رہے جتنا تو رویلا کر رہا ہے, تجھے ہلکی سی خارش آئی. کہنے لگا تمہیں کیا پتا, یہ تو ہلکی سی خارش آئی ہے اور خارش لگائی ہے محمد نے, اگر محمد میرے اوپر تھوک دیتا میں اس تھوک سے بھی مر جاتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ بھائی تو اس کو قتل نہیں کرے گا بلکہ میں تجھ کو قتل کروں. یہ نبی کی صداقت کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی کو مشرکین مکہ اس حد تک سچا جانتے تھے کہ جو بات اس کی زبان سے نکل گئی وہ سچی. حضرت سعد بن عاص جنگ بدر سے پہلے مکہ گئے, ان کی دوستی امیہ سے تھی. امیہ کو جا کر کہنے لگے امیہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ تم بدر کے میدان میں قتل ہوگا, مسلمان تجھ کو قتل کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور مشرکین مکہ کے بننے کی جنگ کا بتایا, یہاں فرمان بنے گا, یہاں فرمان بنے گا, یہاں فرمان بنے گا. صحابی بیان کرتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا اور جس جس کا نام لیا تھا اس آدمی کو ہم نے وہی ہی مرے پایا. حضرت سعد نے امیہ کو کہا امیہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تو مر گئے مسلمانوں کے ہاتھوں اور بدر کے میدان میں تیری موت آئے گی. اس پر بڑی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا, میرے مرنے کا فیصلہ ہو گیا اور چونکہ یہ خبر اللہ کے نبی نے بتائی ہے جن کو یہ اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اس کی بات کا اتنا یقین تھا, اسی وقت سے غمگین اور پریشان کہ اب میری موت ان کے ہاتھوں آئی ہی آئی. ابو جہل نے اصرار کیا کہ چل قوم تیری جا رہی ہے تو بھی چل. کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا, مجھے پتا ہے کہ محمد نے میرے بارے میں کیا کہا ہے, میں نہیں جاؤں گا. کہا تو نہیں جائے گا تو قوم پر برا اثر پڑے گا. اس نے تدبیر کی, ایک بہترین تیز رفتار اونٹ خرید لیا اور تیار ہو گیا. بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر تیرے یسربی بھائی نے تجھے کچھ کہا تھا, یاد ہے؟ کہا بڑا یاد ہے, میں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے, میں نے ایک تیز رفتار اونٹ خرید لیا ہے, راستے میں یا تو میں ان کو دھوکا دے کر واپس آ جاؤں گا اور اگر نہ آ سکا میں جو ہی خطرہ لاحق ہوا اور لڑنے پر اونٹ مکے کی طرف آیا. کہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا اور کہاں اس کی تدبیریں؟ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی. وَمَكَرُوا اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور رب نے بھی تدبیریں کی, رب سے بڑی تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی. اس نے مانا تھا سے وہاں قطع ہوا تھا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی. یہ لوگ اسلام کو سچا مانتے تھے اور ان میں ہی ایک نبی کا چچا ابو طالب بھی تھا. تین سال اس گھاٹی میں رہنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی, اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی, اس کے تناؤ مزمحل ہو گئے. گھاٹی سے نکلنے کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے. اس کی چارپائی پر جا بیٹھے. ادھر مشرکین مکہ بھی اپنے سردار کی عیادت کے لیے جا پہنچے. اللہ کے نبی اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہتے ہیں, یا امی قل لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اگر اس اکیلے کلمے کو ایک میدان میں رکھ دیا جائے, ساری دنیا دوسرے میدان میں رکھ دی جائے, اس اکیلے کلمے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قیامت کے قریب قیامت نگر کے میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا, اس کے گناہ لائے جائیں گے اور ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے. اب یہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے گناہ کتنے زیادہ ہو گئے اور میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا. نیکیوں والا پڑا سارا خالی ہے. ایک پرزا وہ لایا جائے گا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک پرزا آ رہا ہے, لیکن پرزے کی کیا حیثیت ہے اتنے گناہوں کے ڈھیر اور دوسری طرف ایک پرزا, اور وہ پرزا کیا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. وہ پرزا دوسرے پارے میں رکھا گیا. اس پرزے نے اس پارے کو اتنا بھاری کر دیا کہ گناہوں کا پارا اٹھ گیا اور اللہ نے اس پرزے کی وجہ سے جنت میں بھیج دی. اس لکھے ہوئے کلمات کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے چچا کے قریب ہو کر کہنے لگے, یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لے. اور ادھر آپ کے مشرق ابو طالب سے کہہ رہے ہیں, چچا آخری وقت ہے, اے سردار آخری وقت ہے, دیکھ آخری وقت میں ہماری ملکت ہو جائے گا. ابو طالب تم عبد المطلب کا مذہب چھوڑ لے گا, آبا اجداد کا دین چھوڑ کر اس نوجوان کی بات مان لے گا. وہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی, کہنے لگا امو تالا دین عبد المطلب, میں آج اپنے دادا اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, اے میرے چچا تو اس حال پر مر رہا ہے, میں اپنے رب سے تیری نفرت کی دعا کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے نبی پر آیت اتار دی اور کہا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کسی نبی اور کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے کہ میرا چچا مرا بھی اور مرا بھی کفر میں شرک میں. زمانہ جاہلیت میں ایک بہن اپنے بھائی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی, میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا, اس کے غم نے مجھ کو کھا لیا, میں اندر سے کھوکھلی ہو گئی, میرا سہارا دنیا سے چل رہی ہو, میں بے سہارا ہو کر اس دنیا میں رہ گئی. اللہ کا کہنا ایسا ہو وہ مسلمان ہو گئی. اب مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے زیادہ رویا کرے. کسی نے کہا جب تو مسلمان نہ تھی تو ہوتی تھی لیکن تھوڑا, اب مسلمان ہو گئی ہے تو زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگی اب میں زیادہ اس لیے ہوتی ہوں, پہلے مجھے صرف اپنے بھائی کے مرنے کا غم تھا, اب مجھے یہ بھی غم ہے کہ میرا بھائی کفر کی حالت میں مرا اور وہ جہنم کا ادھر بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ آج میرا وہ چچا مر گیا جو میرا ساتھ دیا کرتا تھا, اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ میرے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد جو بدتمیزی ہوئی. نبی کے سر پر خاک ڈال دی گئی, نبی کے سامنے آ کر پہلے یہ ہوتا تھا نبی کے راستے پر کانٹے بچھا دیے گئے, سامنے نہ آیا چھپ کر نبی کی ہڈیاں میں گندگی پھینک دی گئی, نبی سجدے میں گئے چھپ کر نبی کے کمر پر اوجڑی رکھ دی گئی. لیکن جب ابو طالب مر گیا یہ ظالم اتنے دلیر ہو گئے کہ نبی کے سامنے آ کر نبی کے سر پر خاک ڈالی. نبی اپنے گھر گئے, ختیجہ کی بیٹی نے نبی کے سر پر اپنے باپ کے سر سے ہاتھ دھوئی اور روئی. اللہ کے نبی نے دلاسا دیا اور کہا بیٹا نہ رو, اللہ تیرے باپ کی ضرور حفاظت کرے گا. آج وہ چچا مرا کہ جس نے کہا تھا بھتیجے جہاں جہاں تجھ جاتا ہے جہاں جو تیرا دل کرتا ہے کر, تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تیرا محافظ, میں تیرے پیچھے, میں تیرا نگہبان. اور ابو طالب نے یہ سچ کر دکھایا. نبی کو بڑا دکھ ہوا. قرآن نے نبی کے اس دکھ کو ذکر کیا اور کہا نبی کو اور نبی کی امت کو سمجھایا عقیدے کی اصلاح کی. ان کا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا. ابو طالب نے اپنی زندگی میں کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. مجھے معلوم ہے بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین من خیر الادیان البریت دین کائنات میں چکر دین ہے, سارے ادیان میں میرے بھتیجے محمد کا دین سب سے سچا. لولا المراوت واحضان مصبت لوجدت صبحم بذلك مبینا. اگر میرے مرنے کے بعد مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ تمام دین آئے تمام دیتے میں تیرے دین پر قائم کرتے ہوئے تیری بیان کرتے ہوئے مسلمان ہو جاتا. نبی کے دین کی سچائی اس کے دین میں گھر کر چکی تھی, لیکن یہ تانا بہت بڑا تانا تھا کہ یہ نوجوان کے پیچھے چل کے آواز داد کا دین چھوڑ گیا. اس لیے اس تانے کی وجہ سے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے سچے دین کو قبول نہیں کیا. اور آج یہی بات ہمیں کھانے ہوتی ہے. جس طرح مشرکین مکہ نبی کے دین کو سچا جانتے تھے, اس طرح اس دنیا میں بسنے والے یہ جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کا دین سب سے سچا دین. وہی اٹھے ہوئے اگر کسی نے اس بات کی ضرورت ہے کہ میری اس بات کی تعبیر کرے وہ مجھے کہے کہ محمد کا دین سچا دین نہیں ہے, قرآن والا دین سچا دین نہیں ہے, حدیث والا دین سچا دین نہیں ہے, کوئی کتنا فلاسفر کیوں نہ ہو, پڑھ لکھا کیوں نہ ہو, وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو, اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ سچا دین اگر ہے تو یہ اللہ کے قرآن میں ہے یا محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تھے، امام شافعی بہت بڑے تھے، امام احمد حدیث کا امام تھے، امام بخاری دنیا میں لکھی گئی سب سے صحیح کتاب کے مؤلف تھے، لیکن ان کی نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ان کے دین کی نبی کے دین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں سن لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، مانو یا نہ مانو تمہیں اختیار ہے، لیکن اس بات کی گواہی تمہیں قیامت کے دن دینی پڑے گی۔ ہم سید کو سینے سے لگانے والوں، اپنے اپنے ایمانوں کی بات کو بلند کرنے والوں کہ نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھنی کیسے جیسے ایمان نے کہی، ارے تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلتا کہ میں نماز پڑھوں گا کیسے، اگر تیری زبان سے یہ نکلے کہ میں روزہ رکھوں گا تو ایسے جیسے رام اللہ کے نام میں رکھا ہے، حج کروں گا تو ایسے جیسے عبداللہ کے رستے فکر نے کیا ہے، لاکھوں روپئے لگا کر لوگ حج پر جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ منا میں اور عرفات کے میدان میں، منا میں اللہ کے نبی قصر کیا کرتے تھے، اپنے اپنے وقت ظہر کی نماز کے وقت صبح کی قصر کر کے دو وقت پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز پڑھتے لیکن دو وقت پڑھا کرتے تھے، قصر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی ظہر اور عصر کی نماز کو ایک اذان اور دو رکعتوں کے ساتھ قصر کر کے پڑھا کرتے تھے، لیکن وہاں وہ لوگ جو لاکھوں روپئے لگا کر عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں وہ اپنی علیحدہ نماز کھڑی کرتے ہیں کہ ہم چونکہ حنفی ہیں اس لیے ہم دو رکعت نہیں چار رکعت پڑھیں گے، اور تم چار کیوں پڑھو گے، کہا اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارا امام ابو حنیفہ چار کا حکم دیتا ہے، ہم حنفی ہیں اس لیے چار رکعت پڑھیں گے۔ سوچو اس آدمی کا حج قبول ہوگا، جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اللہ کے نبی اعلان کر چکے ہو حضور امین اللہ سے کرکن، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس آخری حج کے موقع پر جس حد تو الوداع کہتے ہیں آپ نے اعلان کیا، لوگوں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہاں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، اپنی موت کا اعلان کر کے کہنے لگے حضور امین اللہ سے کرکن، آج میں زندہ ہوں اگلے سال نہ آ سکوں گا، اور مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لوں۔ آپ نے طریقہ سکھایا اور کہا ظہر عصر کی نماز عرفات کے میدان میں تم نے چڑھ کر کے ایک آزاد اور دو رکعتوں کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ میری سنت اور میرا طریقہ۔ لیکن آئے پاکستان اور انڈیا کے وہ حاجی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی سے بھی اونچا جانتے ہیں، وہ نبی کی اس سنت کو اس طریقے کو چھوڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے یوں کیا اس لیے ہم یوں کریں گے، اس کا حج کیا، اس کا تو ایمان بھی غلط ہو گیا۔ جو آدمی اس بات کو جانتا ہو کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، پھر اپنے ایمان کے طریقے کو نبی کے طریقے کو چھوڑ کے طریقہ کرے کہ میں مانتا ہوں کہ نبی کا طریقہ تمام ہے، لیکن چونکہ میرا ایمان کا یہ طریقہ تھا، ایسا آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میرے بھائیوں مانو یا نہ مانو، لیکن کیا مطلب ان تمہیں گواہی دینی پڑے گی، ہم نے تمہیں بتایا دیا کہ دین سچا محمد کا اور نبی پر اترنے والا دین یا قرآن میں محفوظ ہے یا نبی کی حدیث میں محفوظ ہے، کسی امام کی فقہ میں نبی کا دین نہیں ملتا۔ اگر نہ مانو گے تمہارا نقصان ہے، مان لو گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اپنی آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر مان لو گے، نماز تو ایسے بھی پڑھنی ہے، آپ کو بے شک عادت پڑی ہوئی ہے یا نہیں، روزہ تو دنیا کے کیش پر ویسے ہی اٹھنا ہے، حاجی بننے کے لیے حج تو کرنا ہی ہے، اگر نماز روزہ حج نبی کے طریقے پر کر لیا تو فرق کتنا پڑے گا؟ ارے نبی کا دین بڑا مشہور ہے، جس آدمی کو یہ پتہ لگ جائے مجھے عشاء کی 17 رکعات پڑھنی ہے وہ گنتا ہے 17 پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں ڈرامے نہ دیکھ لوں، میں کوئی اور کام نہ کروں، چلو 16-17 رکھتا ہوں۔ نبی کا عام دین اگر تجھے عمل کرنا ہے، اگر نفر پڑھتے ہیں کتنے پڑھوں پر بھرنے لگائے یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن تجھ پر فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض عشاء کے، اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا کا سنتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بھی پڑھنے کا حکم دیا، جس کا دل چاہے ایک پڑھے، جس کا دل چاہے 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے۔ اگر نبی کے دین پر عمل کرے گا تیرے لیے آسانی ہے، اب 20 رکعت رمضان میں جگہ سکتا ہے، کتنی تراویح 20، اور نبی نے کتنی پڑھی 8، اگر نبی کے دین پر عمل کرے پڑھنے پڑے گا تو یہ 20 بھی پڑھنی پڑے گی، اور اگر تو یہ عقیدہ بنا کر پڑھے کہ میں محمد رسول اللہ کا فالو ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں، میں آگ پڑھوں گا، تجھے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور تیرا عقیدہ بھی بالکل صحیح۔ لوگوں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، اسے سوائے قانون کے تذکرے کے لیے تصور نہ کرو کہ ہم آئیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ باتیں کہی جائیں گی، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو اپنے دل کے سم کو صاف کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، دھلائی کرو، اور سمجھو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ آئندہ خطبہ جمعہ 12:30 بجے شروع ہوگا اور 1:15 بجے نماز ہوگی، کیونکہ دن بڑے ہو گئے ہیں اس لیے وہ لوگ جو دفتروں سے آتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہے اس میں کہ 12:30 بجے ہم خطبہ شروع کریں گے اور 1:15 بجے نماز ہوگی۔ سید الشہداء کون ہیں یہ بھی بتائیں، کیا یزید نام رکھنا صحیح ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کے چچا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی لاش کا مسلہ کیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کا ناک، آپ کا کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا جگر چبایا ہندہ نے، آپ کی لاش کا مسلہ کیا گیا، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ دیکھنے کے لیے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس چلی جا، پتا تھا عورت ہے، کمزور دل کی مالک ہے، برداشت نہ کر سکے گی بھائی کی لاش کو ٹکڑے دیکھ کر، کہا پھوپھی واپس چلی جا۔ حضرت صفیہ کہنے لگی مجھے پتا ہے میرے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا سلوک ہوا، میں آہ و فغاں نہیں کروں گی، میں چہرہ نہیں پیٹوں گی، بال نہیں پھاڑوں گی، میں گرے بال چاک نہیں کروں گی، بلکہ رب کا شکر ادا کروں گی کہ مجھے بھی شہید کی بہن ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرا چچا سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کا سردار ہے، جو پہلے گزر گئے یا بعد میں آنے والے ہیں کوئی اس کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگوں نے نبی کے دیے ہوئے اس لقب کو چھین کر حضرت حسین کو دے دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یزید نام رکھنا صحیح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یزید نام اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں، اسماء اور رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ پر یزید کا نام ملتا ہے۔ یہ بات کے لوگوں کا پروپیگنڈا، ان لوگوں کی غلط بیانی جس کی وجہ سے آج یزید کے نام پر لعنت بھیجی جاتی ہے، یزید کاتب وحی کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے نبی نے اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، بخاری کی روایت ہے، جسے کوئی مائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لشکر جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ پورے کا پورا لشکر پشا ہوا ہے۔ اس مفرد کا تذکرہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں کیا ہے، حدیث موجود ہے۔ عبد المجید صاحب اتفاق اسپتال لاہور میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے۔ ایک عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ محرم الحرام کم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کربلا میں خون کی بارش بھی ہوئی ہے، لہذا اس مہینے میں شادی کرنا اور کسی قسم کی خوشی منانا حرام ہے۔ یہ اس عالم کے فتوے کی دی ہوئی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ اگر حضرت حسین کا غم منانا ہے تو حضرت حسین سے پہلے محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، آدھی دنیا کا حکمران شہید ہوا، اور کائنات نے اس جیسا انسان نبی کے بعد پیدا ہی نہیں کیا۔ ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ درجہ عمر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکیلا نہیں مرا، اسلامی ریاست مر گئی، وہ اکیلا زخمی نہیں ہوا، دین اسلام زخمی ہو گیا۔ ایک صحابی زیادہ رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ آج کے بعد اسلام یتیم ہو گیا، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ رہا۔ کسی کا غم بنانا اسلام میں جائز نہیں، اور یہ جھوٹ ہے کہ کربلا میں خون کی بارش ہوتی رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول جو نبی کی وفات کا مہینہ ہے اس میں شادیاں کرتے ہیں، محرم میں بھی شادیاں حرام ہیں، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ قانون بنا دیا جائے پھر کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی صحابی تو فوت ہوا ہی ہے۔ 1,40,000 صحابہ سال کے 365 دن، کس دن شادیاں کرو گے؟ اس لیے یہ منطق ویسے ہی صحیح نہیں۔ اہلیہ کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ کیا یہودیوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ایک مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے؟ ہاں، اسلام نے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ یوم عاشورہ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کیا صرف واقعہ کربلا کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا اس کا کوئی الگ مقام ہے؟ واقعہ کربلا اس وقت واقعہ نہیں ہوا تھا جس وقت اس کی فضیلت کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ لوگ نو کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو نو کے ساتھ اگلا دن بھی ملائیں گے، دو روزے رکھے رکھا کریں گے۔ یہ اس نعمت کا تذکرہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اس کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا حضرت حسین یزید کی بیعت سے انکار ایک اصولی موقف تھا جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اقتدار کی جنگ تھی اور غلط فہمی پر مبنی تھی؟ اس کے لیے کیسٹ موجود ہے، پرانے خطبوں کی اس میں آپ تفصیل سے سن لیں۔ یہ اقتدار کی جنگ تھی، اس کو کوئی حق و باطل کا مارکا قرار نہیں دے سکتا، کوئی اصولی موقف نہیں تھا۔ کوفیوں نے حضرت حسین کو برگرایا، ان کے برگرانے میں یہ آ گئے اور کوفے چلے گئے، ورنہ یہ کہنا کہ وہ اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے یہ غلط ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس دور میں رہنے والے سارے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں، اکیلے حضرت حسین اور ان کا کنبہ مسلمان، اور باقی جتنے صحابہ تابعین زندہ تھے، محدثین زندہ تھے، سب کافر، کسی کے دل میں اسلام کی محبت باقی نہ رہی تھی۔ کیا قبروں کو سجدہ کرنے والے مشرق نہیں ہیں؟ حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں ان کو فاسق فاجر کہا ہے، اس کے بارے میں بھی کیسٹ موجود ہے، ان کی اس بات کا رد ہم نے کر دیا تھا اور انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا، وہ کیسٹ آپ لے لیں اور اس کو سن لیں۔ اور یہ ایک اعلان، پتہ نہیں ملین مارچ ہے کہ ملین مارچ ہے راول پنڈی میں، جب مرکزی جمعیت بھی اس میں شریک ہو رہی ہے اور ساجد میر صاحب بھی اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ریلی کرے گی کیا، لیکن اگر کسی کو شریک اس میں ہونا ہے جائے، شریک ہو جائے اور اس میں کچھ فائدہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں شرکت کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔